आदमी चाहता है कि किस इसकी जरूरत को मैं उसके कहने से पहले पूरा करूं ताकि ये महबूब खुश हो जाए। जिसको अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी वह हर वक्त इस फिक्र में लगा रहेगा कि कौन सा अमल करूं जिससे मेरा मालिक खुश हो जाए, मैं खुश। और जो अमल करेगा अल्लाह को खुश करने के लिए करेगा। जैसे दुनिया में जिससे मोहब्बत होती है आदमी अच्छा कपड़ा पहन के उसके सामने जाता है कि ये तारीफ करे कि कैसा लग रहा है, और जब कुछ ना कहे तो खुद ही पूछते यार नया सिलवाया कैसा लगा, मैं जल्दी सिलवाया कैसा सिया है, ताकि ये तारीफ करे। आदमी चाहता है कि नई चीज पहन के नई चीज कोई गाड़ी खरीदे लोग तारीफ करें, इसलिए कि हम लोगों को खुश करने के लिए करते हैं। एक अल्लाह वाले थे जिनको अल्लाह ही से मोहब्बत थी, उन्होंने नए कपड़े सिलवाए और पहना और पहन के कहे अल्लाह ये कपड़े मैंने तेरे लिए सिलवाए और तेरे लिए पहने, तू बता मैं कैसा लग रहा हूं, तू बता मैं कैसा लग रहा हूं। काश के ऐसी मोहब्बत अल्लाह से हो जाए कि अल्लाह मैंने तेरे लिए किया, तू बता ये अमल कैसा है। हटा ले इस दिल को सारी मोहब्बतों की तरफ से, एक अल्लाह की मोहब्बत को दिल में संभाले, फिर दुनिया भी बनेगी और आखिर भी बनेगी। और देखिए बात यह है कि अगर एक वक्त में कई कई चीजें एक बर्तन में आ जाया करती तो कोई मसला नहीं था, लेकिन एक बर्तन में एक वक्त में एक ही चीज समाती है। एक गिलास में दूध भरा हुआ है, हम चाहें कि इसमें पानी आ जाए तो नहीं आ सकता जब तक कि उस गिलास को खाली ना करें। ऐसे दिल भी एक बर्तन है, ये दिल भी एक बर्तन है, इस दिल में एक वक्त में एक ही की मोहब्बत समाएगी। ताल्लुक तो एक वक्त में कईयों से हो सकता है, लेकिन एक वक्त में मोहब्बत एक से ज्यादा की नहीं हो सकती। ताल्लुक तो एक वक्त में कईयों से हो सकता है, ताल्लुक तो बीवी से भी है, बच्चों से भी है, दोस्तों से भी है और लोगों से भी है, लेकिन मोहब्बत एक ही की होती है, एक ही। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और हुजूर अलैहिस्सलाम में कितना गहरा ताल्लुक, कितना गहरा ताल्लुक कि हजरत मुजद्दद अंसारी रहमतुल्लाह अलैह इनके ताल्लुक की मिसाल इन अल्फाज में देते हैं कि अगर हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने शीशा रखा जाए, आईना रखा जाए, तो कहा जाएगा कि ये तो हुजूर सल्लम है जो आईने में नजर आ रहे हैं, ये अबू बकर है। आईने में हूबहू चीज नजर आती है ना, तो हुजूर के सामने आईना होगा तो वही नजर आएगा कि ये हुजूर है जो आईने में नजर आ रहे हैं, अबू बकर है। इस सब ताल्लुक के बावजूद जो हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि दुनिया में अगर मैं किसी को अपना महबूब बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन मेरे महबूब हकीकी थी तो अल्लाह इज्जत है। अगर किसी को बनाता, ये नहीं कहा कि अबू बकर को महबूब बनाया, अगर बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन मेरे महबूब हकीकी तो अल्लाह इज्जत है। इसलिए मेरे महतमल के दोस्तों, अब तक जो अल्लाह के गैर से दिल लगाया और अल्लाह यार की जो मोहब्बत थी अल्लाह के गैर को दी, इसी मजलिस में हम तौबा करें कि अल्लाह तू माफ कर दे जो तेरी मोहब्बत का हक था हमने पता नहीं किस किस को दे दिया। कहने को तो सब दावा कर सकते हैं कि नहीं अल्लाह ही की मोहब्बत मेरे दिल में है, सब दावा कर सकते, लेकिन आदमी का अमल बताता है, अमल बताता है। जिस वक्त में अल्लाह का कोई हुक्म हो, आदमी उसको छोड़ के किसी गैर की मोहब्बत की वजह से उसमें लग जाए तो यह पता चलता है कि किसकी मोहब्बत को गालिब किया। दावा तो सब कर सकते, दीन दुनिया में मिट रहा है और दीन को दुनिया में जिंदा करने के लिए मेहनत की जरूरत है। अब तकाजा है कि निकले अल्लाह के रास्ते में, अब जो मोहब्बत भी इस मोहब्बत के मुकाबले में हावी हो रही है उसको हमने गालिब किया। अल्लाह का कोई भी अमर आ जाए, कोई भी हुक्म आ जाए, उसको पूरा करने में जो मोहब्बत रुकावट बनी है, समझ लें कि उस मोहब्बत को हमने गलबा दिया है अल्लाह की मोहब्बत। सहाबा तो कोई भी अल्लाह का हुक्म आ जाता सब कुछ छोड़ छाड़ के उस हुक्म को पूरा करते थे कि अल्लाह की मोहब्बत दिल में गालिब थी। तो अल्लाह ही से दिल लगाए, अल्लाह के गैर से दिल को खाली कर ले, ये मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं आता। इसलिए कि اللہ کا غیظ دل میں چوٹی سے بھی زیادہ آہستہ آتا ہے، چوٹی سے بھی زیادہ آہستہ، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اللہ کا غیظ چھایا ہوا ہوتا چوٹی سے بھی زیادہ آہستہ. اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صبح شام جو تین تین مرتبہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم پڑھ لے تو اللہ پاک اس کی برکت سے شرک اکبر اور شرک اصغر سب سے حفاظت فرمائیں گے. تو جو اللہ کا غیر ہے آدمی اس سے بچے گا، اور یقین یہ ہو کہ اللہ کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے، اللہ کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے. اب حضور علیہ السلام کا مبارک طریقہ زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہے، ہر شعبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں اور دل کے اس یقین کے ساتھ کہ ہمیں جو کچھ ملے گا ان مبارک طریقوں پہ چلنے سے ملے گا، عزت ملے گی، محبت ملے گی، غلبہ ملے گا، دنیا کی آخر کی بھلائی ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ہر چیز کا طریقہ بتایا، ہر ہر چیز کا طریقہ کہ کس عمل کو کیسے کرو یہ دین بنے گا. مسلمان کا تو کوئی عمل دنیا ہے ہی نہیں، سارا کا سارا دین ہے، سارا کا سارا دین ہے. اسی کہتے ہیں مسلمان کو دنیا دار نہیں کہنا چاہیے، دنیا دار مسلمان کبھی نہیں ہو سکتا، مسلمان دنیا دار کبھی نہیں ہو سکتا، دنیا دار تو کفار ہوتے، مسلمان تو ہے دیندار، وہ ہر عمل کو کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے. تجارت ہے جو خالص دنیا داری لگتی ہے، نہیں یہ بھی دینداری ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرے، اس کو سیکھ کے کرے. اسی لیے کہا کہ دیانت دار سچا تاجر سب سے پہلے جنت میں جائے گا، سب سے پہلے جنت میں جائے گا. تجارت کر رہا ہے، یہ تجارت کا عمل اس کو سب سے پہلے جنت میں لے کے جائے گا، حالانکہ دنیاوی عمل لگتا ہے. کہ جو سچا دیانت دار تاجر ہوگا، جو سنت کے مطابق تجارت کرے گا، اس کا حشر قیامت میں انبیاء، شہداء اور صلحاء کے ساتھ ہو. تجارت جو دنیاوی عمل نظر آتا ہے، اگر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک طریقے پہ کریں گے تو یہ انبیاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ حشر کرانے کا ذریعہ بنے گا. اس لیے اپنی تجارتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اختیار کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اختیار کریں کہ آپ نے کیا کیا، کیسے کیا، آپ نے خریدنے کا بھی طریقہ بتایا، بیچنے کا بھی طریقہ بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ تجارتیں آ گئے تو بازاروں کے ماحول ایسے ہو جائے جیسے مسجد کا ماحول ایسے ہو جائے، مسجد کا ماحول. اور جنہوں نے اس طریقے پہ کیا ان کی تجارتوں نے ان کی دنیا بھی بنائی، آخرت بھی. اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے تجارت کرنے والوں کے کچھ واقعات کتابوں میں لکھے ہیں کہ ایک تاجر کے پاس ایک گاہک، یہ ابتدائی اس زمانے کی باتیں ہیں، کہ ایک تاجر کے پاس ایک گاہک آیا اور پوچھا کہ یہ فلاں چیز کتنے کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی اتنے کی ہے. انہوں نے پیسے نکالے کہ یہ دے دیں. انہوں نے کہا کہ میری آپ سے درخواست ہے کہ یہی چیز میرے پڑوسی دکاندار کے پاس اسی قیمت کی ہے، یہی کوالٹی ہے، یہی قیمت ہے، اتنے کی آپ ان سے لے لیجئے. انہوں نے کہا عجیب آپ تاجر ہیں، تاجر تو دوسرے کے گاہکوں کو کھینچتا ہے مارکیٹوں میں نا، ایک سیلس مین اضافی رکھتے ہیں اس کے لیے کہ وہ مارکیٹ کے کنارے پہ کھڑا ہوتا ہے اور وہی تو کہتے آئیے 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 کہ دوسری دکان پہ نہ چلا جائے. تو آپ عجیب تاجر ہیں کہ اپنے آئے ہوئے گاہک کو دوسرے کے پاس بھیجتے ہیں، اس کی وجہ بتا دیجیے پھر میں خرید لوں گا. تو بات یہ ہے کہ آج صبح سے اب تک میری اتنی بکری ہو گئی ہے کہ میرا اور میرے گھر والوں کا بہت اچھی طرح گزارا ہو سکتا ہے، لیکن میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے پڑوسی دکاندار کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا. اگر آپ اس سے خرید لیں گے تو اس کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی. تو اللہ ایسے تاجر بنائے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ تجارت کریں گے. حضور علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ سکھایا، کیسے لوگوں کے ساتھ رہے. اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ لوگوں کے ساتھ رہے تو ہمارا معاشرہ پرسکون بن جائے، ہمارے گھروں میں خوشیاں اور بہاریں آئیں، بہاریں آئیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو یوں لگتا جیسے بہار آ گئی ہو، ایسے خوشگوار انداز میں تشریف لاتے کہ گھر والے کھل جاتے، خوش ہو جاتے، یوں لگتا جیسے بہار آ گئی ہو. آپ نے سکھایا کیسے رہو گے، گھر میں ایسے ہوا بن کے رہنا کہ گھر میں داخل ہو تو گھر والے بھی ڈر جائے، سہم جائے، بچے بھی. یہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. اس لیے آپ پر اسلام ارشاد فرماتے تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے نزدیک بہتر ہو، اور تم میں سب سے بہتر میں ہوں کہ میں سب سے زیادہ گھر والوں کے نزدیک بہتر ہوں. بعضوں کے مزاج ہوتے ہیں نا، بعض تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، لوگ ان کے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں، سب کی خدمت کرتے ہیں، سب کے کام کرتے ہیں، لیکن گھر میں آئے تو طوفان برپا، روز کبھی ایک برتن ٹوٹے، کبھی دوسرا ٹوٹے، کبھی اس کی پٹائی، کبھی اس کی پٹائی. ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب آئے اور فخریہ کر لے کہ میرا اتنا روگ ہے کہ جب گھر میں داخل ہوتا ہوں تو سب سہم جاتے ہیں، بچے بھی ایک طرف، گھر والے بھی ایک طرف. انہوں نے کہا اچھا تو آپ گھر میں کیا بھیڑیا بن کے جاتے ہیں؟ یہ تو بھیڑیے کی صفت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی کہ آپ گھر میں تشریف لاتے تو یوں لگتا ہے جیسے باہر آ گئی ہوں. اس لیے بھائی اگر ہمارے یہاں گھر کا ایسا اخلاق ہے تو توبہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو گھر میں داخل ہو کے سلام کرے تو اللہ اس کو وافر رزق دیں گے. وافر رزق، سلام کی برکت. سکھایا آپ کہ لوگوں میں کیسے رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرتے. جب آپ ہفتے کے دن قبا تشریف لے جاتے تو واپسی میں، قبا سے رات میں واپسی میں، آپ کی خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، بھولو، ان کے گھر قیام کرتے ان کو خوش کرنے کے لیے، تھوڑی دیر لیٹتے بھی آپ اور کبھی کھاتے بھی. آپ نے سب کچھ سکھایا. ہفتے کے دن ان کے تشریف لے جاتے. آپ نے لوگوں سے کس طرح پیش آئیے سکھایا. جب آپ سے کوئی مسافہ کرتا تو آپ اس وقت تک اپنے ہاتھ کو جدا نہیں کرتے جب تک کہ وہ ہاتھ کھینچ کے نہ چلا جاتا. آپ کے اخلاق کو اپنائیں. کہنا بھی آسان ہے، سننا بھی. جس کے ساتھ مجمع کا تعلق ہو، ایک بڑا مجمع مسافہ کے لیے ٹوٹتا ہو، اس وقت پتا چلتا ہے کہ یہ سنت کیسی ہے. آپ کا کتنا تحمل ہوگا، آپ کا کتنا تحمل ہوگا کہ آپ پورا مسافہ کرتے ہو انگلیوں سے نہیں، اور اس وقت تک اپنے ہاتھ کو نہیں کھینچتے جب تک کہ وہ اپنا ہاتھ نہ کھینچ لے. جب آپ سے کوئی بات کرتا تو آپ پورے متوجہ ہو کے بات کرتے، اور اس وقت تک سینے مبارک کو نہیں موڑتے جب تک کہ وہ مڑ کے نہ چلا جائے. آپ لوگوں کے درمیان بیٹھتے تو ایسے گھل مل کے بیٹھتے کہ باہر سے آنے والے کو یہ نہیں پتا چلتا کہ اس میں ان کا نبی کون سا ہے، وہ پہچان نہیں سکتا. جب آپ لوگوں کے درمیان چلتے تو آپ اس کو نہیں پسند کرتے کہ لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چلے. ساتھ ساتھ سب چلتے، کوئی اپنی امتیازی حیثیت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرتے، اور ہر طبقے والوں سے محبت سے پیش آتے. عمومی طور پر غریب اور فقراء اور مساکین کو گرا پڑا سمجھا جاتا ہے، لوگ ان کو اہمیت نہیں دیتے. آپ سے سب اس طبقے کی اہمیت دلوں میں بیٹھائی، اور آپ نے اپنے لیے دعا کی کہ مجھے مسکینوں میں رکھیے اور میرا حشر بھی مسکینوں میں کی، اور آپ نے محبت کی. مدینہ مرور میں ایک بازار تھا، اس میں صحابہ کی دکانیں تھیں. ایک صحابی تھے حضرت زاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیہات پہ رہتے تھے، آپ کی مجلس میں بھی تشریف لاتے رہتے، شکل و صورت کے بھی ذرا معمولی تھے اور غریب بھی تھے. اس بازار میں ان کی باقاعدہ کوئی جگہ نہیں تھی، بلکہ ہاتھ میں چند چیزیں رکھ کے، جیسے ہمارے یہاں بھی تھال میں ہاتھ میں رکھ کے لوگ چیزیں تھوڑی سی بیچ دیتے، روپے دو دو روپے کی، اور اسے اپنے گھر کے دال دلیا کا گزارا کرتے تھے. آپ سے جب اس بازار میں تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے حضرت ظاہر کی خیریت پوچھتے، پھر دوسری جگہ جاتے. ایک مرتبہ وسلم سیکھ لے گئے تو جب فرض کر رہے تھے تو پیچھے سے چپکے سے آ کے یوں کاپی بھر لی, جیسے دوست بعض دفعہ دوست کو پیچھے سے آ کے پکڑ لیتے نا. اب وہ ظاہر قسمت آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون ہے, کس نے اس طرح آپ کو مجھے پکڑ لیا, قسمت آ رہے ہیں. تو یوں سے ان کا جو ہے کوئی اس بازار میں جو اس غلام کو چند کوڑیوں میں خرید لے, جو آواز سنی تو خوش ہو گئے اور اس خوشی نے اپنے پیٹ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے چپکا دیا کہ قرب حاصل ہو جائے. یا رسول اللہ جس کا آپ سودا کر رہے ہیں یہ بڑا کھوٹا سودا ہے, اس کو کون خریدے گا چند کوڑیوں میں, بڑا کھوٹا سودا ہے. کہ شکل و صورت کے بھی معمولی تھے اور غریب بھی تھے. حضور علیہ السلام نے غریبوں کے دل دینے کے لیے کیسے جملے بولے, دنیا والے تمہیں کھوٹا سمجھے تو سمجھے اللہ کی تمہاری بہت قیمت ہے. بتایا کہ کیسے رہے لوگوں کے ساتھ, بتایا کیسے رہے, خصوصاً قسمت اس لوگوں کے ساتھ. دنیا سے جب آپ رخصت ہو رہے ہو تو رخصت ہوتے وقت آدمی کوئی ایسی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا, اہم بات کرتا ہے. آپ دو باتیں کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے, نماز اور ماتحتوں کے حقوق, غلاموں کے حقوق. آج غلام تو نہیں ہے لیکن علماء فرماتے ہیں جتنے بھی اب ماتحت ہیں ملازمین ہیں وہ سب اس حکم میں ہیں, ان کے حقوق. آپ نے شاہ فرما جو خود کھاؤ اپنے خادم کو کھلاؤ, جو خود پہنو اپنے خادم کو پہناؤ. اس میں اور مجھ میں فرق کیا ہے بتائیے, گاؤں میں, چوکی دار میں, خانساوں میں, گھر کے کام کرنے والے ملازم کے اندر, یہ کھیتوں میں معمولی پیسوں پہ مجرد پہ کام کرنے والے اور زمیندار میں کیا فرق ہے؟ وہ اپنی خدمت پیش کرتا ہے جس کا ہم اس کو معاوضہ دیتے ہیں, اس کے علاوہ کیا فرق ہے؟ وہ اپنی خدمت پیش کرتے جس کا معاوضہ دیتے ہیں, ہم نے کیوں فرق قائم کر لیا کہ ساتھ بیٹھا نہیں سکتے, ساتھ کھلا نہیں سکتے, ساتھ گاڑی میں نہیں لے کے چل سکتے؟ حضور سے جب اس فرق کو ختم کیا, آپ نے ارشاد فرمایا جب تمہارا خادم کھانا پکا کے لائے تو اس کو اپنے ساتھ بیٹھا کے کھلاؤ, اپنے ساتھ بیٹھا کے. ناک نہیں کٹ جائے گی اگر ملازم کو اپنے دفتر میں کھلا لیں گے, ساتھ بیٹھا کے کھلاؤ. کہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کچھ اس کو دے دو کہ اس نے آگ پہ کھڑے ہو کے پکایا ہے, اس نے ٹوٹ نہیں تھا اس کی عمر پوری وہ ٹوٹ ہی گیا. غصہ مت کرو نقصان پہ, ملازم سے نقصان ہو جائے, اس چیز کے مقدر میں نقصان لکھا ہی تھا. یہ نہیں کہ تمہاری تنخواہ میں سے کاٹیں گے, آج کل تو فوراً دھن کی ملتی ہے, تم نے تمہاری تنخواہ میں سے کاٹیں گے. آپ کرو غصہ مت کرو. ایک صحابیہ نے پوچھا کہ اصل اگر میرا خادم کوئی غلطی کرے تو میں کتنی دفعہ معاف کروں, کتنی دفعہ معاف کروں؟ تو آپ سے شاید دن میں 70 مرتبہ بھی غلطی کرے تو معاف کر دو. یعنی کہ تم نے 3 دفعہ معاف کی غلطی کی, وہ لاسٹ وارننگ ہے, اب تمہیں نکال دیں گے. نہیں, 70 مرتبہ, 70 سے زیادہ کہ کثرت سے بھی غلطیاں کرے تو معاف کر دو. آپ نے یہ سکھایا کہ کیسے رہو اپنے غلاموں کے ساتھ اور ماتحتوں کے ساتھ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ کتنے زبردست خلیفہ رہے, امیر مومنین, کتنے بڑے اعظم پہ حکومت ہے, خوشحالی کا دور دورہ ہے, پیسے کی بہتات ہے, امن اور پرسکون ماحول ہے. ایک مرتبہ ان کے پاس کوئی مہمان ہے, رات باتیں کر رہے تھے, باتیں کرتے کرتے دیر ہو گئی تو چراغ جس میں تیل ڈال کے جلاتے وہ بجھ گیا. تو قریبی خادم سو رہا تھا, اس مہمان نے کہا اس خادم کو اٹھا دیجئے, یہ چراغ جلا لائے گا, تو نہیں اس کی نیند خراب ہوگی. پھر خادم رکھتے کس لیے ہیں؟ کام کے لیے رکھتے نا, نیند پوری کرانے کے لیے تو نہیں رکھتے. امیر مومنین کہہ رہے کہ نہیں اس کی نیند خراب ہوگی. تو نے کہا اچھا میں جلا لاتا ہوں. یعنی مہمان سے خدمت لینا اخلاق کے خلاف, مہمان سے بھی کام لیا کرتے. تو کہا میں خود ہی چلا لاتا ہوں. امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ اتنے بڑے آدمی, خود چراغ لے کے گئے, جا کے چراغ کو درست کیا, اس میں تیل ڈالا اور جلا کے لائے, اور لا کے رکھتے ہوئے کہنے لگے جا جب میں چراغ لے کے جا رہا تھا اس وقت بھی عمر بن عبد العزیز ہی تھا اور اب چراغ جلا کے لایا تو اب بھی عمر بن عبد العزیز ہی ہوں. اس خدمت سے میری حیثیت گری نہیں. یہ سکھا رہے ہیں کہ خادموں کے ساتھ کیسے رہو. اتنے سے کام کے لیے اس کو جگا کے نیند نہ خراب کرو, اس کی نیند نہ خراب کرو. کاش کے امت میں صحابہ اور اس کے دور کے لوگوں کے اخلاق آ جائے. ہم اپنے گھر چوکیدار رکھتے کوٹھیوں بنگلوں میں, رات کو گیٹ اس کو گیٹ کھولنے بند کرنے پہ گاڑی آتی ہے ہارنے پہ کھولتے ہیں. اگر کبھی رات کو دیر سے آئے سیٹ صاحب, ایک بج گیا, وہ غریب بےچارہ سو گیا, تو ہارن پہ ہارن پہ ہارن دیتے کہ اٹھ تیرا کام ہے, تو کیسے سویا. اگر خود گاڑی سے اٹھ کے گیٹ کھول کے گاڑی اندر لے جائے تو کیا ہو جائے گا, سیٹھی میں کون سی کمی آ جائے گی. تو عمر بن عبد العزیز کہہ رہے نا کہ جب چراغ لے کے جا رہا تھا اس وقت بھی عمر بن عبد العزیز ہی تھا, چراغ جلا کے رہا ابھی عمر بن عزیز ہوں, اس سے میری کوئی حیثیت گری نہیں. سکھا رہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسے رہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی ہے. تو ہر عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہو, ہر عمل. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حضرت کی ذات عالی سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ایک نماز کا عمل امت کو دے کر گئے کہ جتنا قرب اللہ حضرت کا نماز کی حالت میں بندے کو ہوتا ہے کسی اور چیز میں نہیں ہوتا. نماز اور نماز ایسا عمل کہ بندہ نماز پڑھ کے جو اللہ سے مانگے وہ مل جاتا ہے. اس کی صحابہ اپنی حاجت و ضرورتوں کو مؤخر رکھتے, نماز تک مؤخر کرتے کہ نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ لیں گے. لیکن وہ نماز جو نماز بنی ہوئی نماز ہو, سوری ہوئی نماز ہو, نکھری ہوئی نماز بنی ہوئی. صحابہ نے ان سلم کو نماز سکھائی ہے, صحابہ کو نماز سکھائی ہے. بنی ہوئی نماز کے لیے بنا ہوا وضو ضروری ہے. وضو بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے. وضو کیا ہے؟ نماز کی کنجی ہے. اگر وضو صحیح تو نماز بھی صحیح, وضو ناقص تو نماز میں بھی نقص آئے گا. اس لیے خود پیارے بھائی سے میں اور اپنے بارے میں سوچے, کیا کبھی ہم نے کسی سے صحیح وضو کرنا سیکھا؟ سوچے. اور میں اور آپ کیا اس صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے, تو بعد والے صحابہ جو شروع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سیکھا کرتے تھے. ایک صحابی کے پاس آئے, غالباً عثمان رضی اللہ عنہ یا کوئی اور ہے, کہ آپ ہمیں وہ وضو سکھا دی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. تو انہوں نے تقریر نہیں کی, بیٹھا کے سمجھایا نہیں, بلکہ کہا ایک لوٹے میں پانی لے کر آؤ. وہ لوٹے میں پانی لے کے آئے اور اونچی جگہ بیٹھ کے وضو کر کے دکھائے کہ ایسا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو. ہم بھی اپنے وضو کو سیکھ لیں. ٹالم ٹولی کی چیز نہیں ہے یہ, کوئی ایسی بڑائی کی چیز نہیں ہے کہ میں آدھے منٹ میں وضو کر لیتا ہوں. ہم نہیں کہتے کہ آدمی دے لگے, لیکن وضو صحیح تو ہو. اور جب صحیح وضو ہوگا تو جب آدمی وضو کر لیتا ہے تو جب تک وہ باوضو رہے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے. اور ایک روایت یہ بھی آتا ہے کہ کسی نے اپنی روزی کی تنگی کی شکایت کی, کہا باوضو رہا کرو اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے. باوضو رہا کرو. اور جو رات کو وضو کر کے سوتا ہے تو فرشتے بھی اس کے بستر میں ساتھ آ جاتا ہے. جب رات کو یہ کروٹ لیتا ہے تو فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما کے یہ وضو کر کے سویا ہے. وضو کی برکت سے فرشتے کی مغفرت کی دعا ملتی ہے. اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ صبح اٹھتا ہے بیدار ہوتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ سے اس کی مغفرت فرما کے اس نے رات وضو کی حالت میں گزاری ہے. اور جو وضو کر کے سوتا ہے اور رات کو انتقال ہو جائے تو شہادت کی موت ہے. تو وضو کو سیکھا جائے. کیا خیال ہے آج کے بعد سے باوضو رہنے کی نیت کر لیں ہم سب کہ مرتے ہم تک باوضو ہی رہیں گے. ایک فرشتہ ساتھ رہے گا جو حفاظت کرتا رہے گا. جس کی حفاظت فرشتہ کرے اس کو کون نقصان پہنچ سکتا, نہ کوئی لوٹ سکتا, کوئی مار سکتا, نہ قتل کر سکتا. دنیا کے محافظوں کے ساتھ تو بطور قتل ہوتے رہتے ہیں, لیکن جس کے ساتھ محافظ فرشتہ ہو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. آج ہم نے حفاظت کے اسباب ہی کچھ اور اختیار کر لیے. وہ سبب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے اختیار کرے اور پھر نماز کو سیکھے. نماز میں چار چیزیں ہیں, جس نے نماز میں چار چیزوں کو بنا لیا اس کی نماز بن گئی. ایک ہے رکوع, دوسرا قومہ, تیسرے سجدہ, چوتھے جلسہ. یہ بنے رہے سمرے میں تو نماز بن جائے گی. تو رکوع میں جائے تو اطمینان سے پانچ سات مرتبہ رکوع کی تسبیح پڑھے, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. ایک ایک حرف جلد آہستہ آہستہ پڑھے سمجھ میں آئے. تو جب سمے اللہ علیہ من حمیدہ ربانہ لکن ہم کے کھڑے ہو تو اتنے اطمینان سے کھڑے ہو کہ سارے جسم میں سکون آ جائے, کمر اپنی جگہ سیدھی ہو جائے, گردن اپنی جگہ جا کے ٹھہر جائے, ہاتھ نیچے آ کے اپنے سکون میں آ جائے. اس لیے اس موقع کی جتنی دعائیں آتی ہیں وہ بھی پڑھ لینی چاہیے, حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیک, تاکہ قوت پر سکون ہو جائے, پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کیا جائے. سجدے میں بھی اطمینان سے پانچ سات مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھے, اور جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھے جس کو جلسہ کہتے تو اتنے اطمینان سے بیٹھے کہ جسم میں سکون آ جائے, پھر اگلا سجدہ کریں. یہ چار چیزوں کی نماز میں مشق کر لی تو اس کی نماز بن جائے گی. اور نماز کیا ہے؟ جب بندہ اللہ اکبر کہہ کی نیت مانتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں, سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اس کے اور اللہ کے درمیان کے. اس لیے نماز بنی ہوئی ہو, سمری ہوئی ہو. اور کہتے نماز کو بنانے میں ہم اس کی عادت ڈال لیں کہ مسجد میں اتنے پہلے آ جائیں کہ سنت پڑھنے کے بعد پانچ منٹ اس کے مل سکے جس میں آدمی نماز کا استحضار کر سکے. پانچ منٹ اتنے پہلے آ جائیں, تکبیر اولا سے نماز, تکبیر اولا ساری نماز ہو کہ سارے خزانے بھی تکبیر اولا کی قیمت نہیں ادا کر سکتے. کتنے بزرگ ایسے ہیں جن کے تیس تیس سال گزر گئے, کبھی ایسا نہ ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور وہ مسجد میں موجود نہ. ایک بزرگ افسردہ بیٹھے تھے, بہت افسردہ بیٹھے تھے, کسی نے پوچھا حضرت کیا ہوا, کوئی تکلیف, کوئی اور کوئی مشکل آ گئی, کیا ہوا, کیا بات ہے؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, کوئی دینی مشغولیت تھی, اس کی مشغولیت کی وجہ سے آج سے تیس سال بعد میری تکبیر اولا چھٹی ہے, اس کا صدمہ ہے. سینتیس سال بعد میری تکبیر اولا چھٹی, ایسی بھی دنیا میں موجود ہے. جس کے سامنے آخرت ہوگی وہ تو ان اعمال میں لگے گا جن کی قیمت آخرت میں پتہ چلتی ہے. کیا خیال ہے, ہم سب تیار ہیں اس کے لیے؟ نیت کر لیں کہ ہماری بھی آج کے بعد سے تکبیر اولا نہ چھوٹے, کہ جب موزن اللہ اکبر کہے تو ساٹھ ہزار کا بھی گاہک کھڑا ہو اور ساٹھ لاکھ کا بھی گاہک کھڑا ہو, اس سے کہہ دے بھائی اب تمہیں نماز کے بعد اب نہیں کرنا کچھ. شیطان دیکھو کہتا ابھی تو پندرہ منٹ ہے, یہ دو گاہک کو نمٹا لوں. پھر کہتا ابھی تو گیارہ منٹ ہے, یہ ایک کو نمٹا لوں. تو کہتے سات منٹ ہے, یہ ایک کو نمٹا لوں. یوں تکبیر اولا دے گی. کیا خیال ہے, تیار ہے اس کے لیے نا کہ آج سے نماز تاخیر نہیں کریں گے؟ اور مردوں کی تو نماز ہوتی ہی جماعت سے ہے, پانچ وقت کی نماز جماعت سے. گھر میں بھی ایسی فضا بنائے کہ گھر کا بچہ بچہ نمازی بنے. اس نے کہا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, یہ بھی نماز پڑھا کرو. مراد ہے نفل اور سنت گھر میں پڑھے. افضل ہے سنت نوافل کا گھر میں پڑھنا, تاکہ گھر میں بھی فضا بنے اعمال. اور اچھی نماز کیسے بنے, یہ کسی عالم سے نماز کے مسائل سیکھ لے کہ کیسے تکبیر تحریمہ ہو, کیسے قیام ہو, کیسے رکوع ہو, کیسے اور کیا نماز واجبات ہے, کیا فرائض ہے, کیا سنتیں. اور صرف ایک نماز ہی نہیں بلکہ زندگی گزارنے کے سارے طریقوں کو علماء سے سیکھے, سارے طریقوں علماء سے. جو چیز سیکھ کے کی جاتی ہے وہ بغیر سیکھے ہوئے عمل سے بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے. جو چیز سیکھ کے کی جاتی ہے, ہر چیز کو سیکھے. اور وہ آدمی سیکھنے کے لیے نکلتا ہے, مثلا مجھے مکان بنانا ہے. اب شجاع آباد میں کوئی اس قسم کے مفتی مجھے نہیں ملے جو مکان کے بارے میں تفصیلی طور پر مجھے بتا سکے, تو میں ملتان جاؤں. تو بڑے بڑے علماء ہیں مدارس, اور جا کے پوچھوں کہ میرا مکان بنانے کا ارادہ ہے, ارشاد فرمائیے شریعت مطہرہ نے کیسا مکان بنانے کی.